الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم ولأزيدنكم. وقال الله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجب للمؤمن إن أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر. فالمؤمن يؤجر في كل امرئ حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال يا عيسى: إني باعث من بعدك أمة إذا أصابوا ما يحبون حمدوا الله، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقلا. فقال: يا رب، كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا عقلا؟ قال: أوتيهم من حلمي وإلمي. وقال عليه الصلاة والسلام: الطعام الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولدي، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ابتلاء کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، لیکن اگر اللہ پاک کے لیے اس کو ہم استعمال کریں گے اور صبر کریں گے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، تو یہی احوال ہمارے لیے اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ بنیں گے. وقت تو گزر جاتا ہے، جس طرح بھی گزر جائے، لیکن اس وقت کو استعمال کیسے کیا گیا، یہ اس پر بات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں جو بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے. فرماتے ہیں ایمان جو ہے یہ نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے. اس کی وجہ ہے کہ یا حالات اچھے آتے ہیں یا حالات مشکل آتے ہیں، اور دونوں میں اعمال کرنے ہیں، اور اعمال ایمان کے مطابق ہوتے ہیں. لہذا اگر کسی میں صبر کا جذبہ ہے تو وہ صبر والے اعمال صحیح کر لیں گے، اور اگر کسی میں شکر والا جذبہ ہے تو شکر والے اعمال صحیح کر لیں گے. اس وجہ سے اس دونوں پر بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے. صبر کے بارے میں بھی کافی آیت مبارکہ قرآن پاک میں آئے ہیں اور حدیث شریفہ میں بھی ہیں، بلکہ جو بہت بڑی واضح آیت کریمہ ہے وہ ہے بالکل سورہ بقرہ میں: اصابت ہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربی و رحمۃ اولئک هم المفلحون. تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جس وقت ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اصل میں ایک پورا ایک کوڈ آف لائف ہے. ایک شخص اپنے زندگی کا مطمئن نظر یہ بناتا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے خواہشات پورا کروں گا، مزے کروں گا، اور دوسرا شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی. تو جو نفس والا ہے وہ تو اپنی زندگی کو ایک رخ سے دیکھے گا، اور جو اللہ والا ہے وہ زندگی کو دوسرے رخ سے دیکھے گا. جو نفس والا ہے وہ ان حالات میں پریشان ہوگا، آہوزاری کرے گا، فریاد کرے گا، ٹینشن میں ہوگا، پریشان ہوگا، یہ اس کی حالت ہوگی. اس وجہ سے ظاہر ہے اس کو اپنے نفس کے اوپر محنت کرنی ہوگی اور اپنے نفس کو اللہ پاک کا فرما بردار بنانا ہوگا. دوسری طرف جو اللہ والا ہے وہ ہر کام, وہ اپنی زندگی کا مت میں نظر, چونکہ اس نے بنایا اللہ کو راضی کرنا, تو لہذا وہ اللہ پاک کے راضی کرنے کے جو کام ہوں گے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھے گا کہ کون سے کام میں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں, کس طرح راضی کر سکتا ہوں. تو اب دیکھیں مصیبت و تکلیف پہنچ رہی ہے دونوں کو, نفس کے خوش رکھنے والوں کو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے, تو وہ تو جزا فضا فریاد کریں گے, آئے میں لٹ کے, آئے میں مارا گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اور جو اللہ والا ہے وہ کیا کہے گا, وہ یہی پر ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. یہ کیا بتایا, بے شک ہم اللہ کے لیے, یعنی ہمارا کام کیا ہے, اللہ کے لیے ہیں ہم, ہم نے تو وہ کام کرنا ہے جو اللہ چاہے, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. یعنی ہم لوگ یہاں کے لیے تو نہیں آئے ہوئے کہ ہم یہاں پر رہیں گے, بلکہ ہم نے اللہ پاک کے پاس جانا ہے اور اللہ جل شانہ سے وصول کرنا ہے اللہ پاک کے انعامات. اس وجہ سے وہ صبر کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ اس کا انعام وہاں پر ملے گا. اور یہ تسلی بھی دی گئی ہے, حدیث شریف میں دی گئی ہے, یہاں تک تسلی دی گئی کہ جس پر کوئی تکلیف آتا ہے, پریشانی آتی ہے, تو اس کا اجر اس کو جب قیامت ملے گا, ملے گا تو اتنا زیادہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ جن کو یہ نعمت نہیں ملے ہوگی وہ کہیں کاش ہمارے جلد کینچی سے کاٹے جاتے لیکن آج ہمیں یہ دولت مل جاتی, آج ہمیں یہ دولت مل جاتی. تو اس وقت جو سوچ رہے ہیں وہ اس وقت بھی سوچ سکتے ہیں. تو جو اس وقت سوچنے والے وہ کیا کہتے ہیں, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ یہ سوچتے. اور جو اس وقت یہ نہیں سوچتے تو بعد میں وہ کہیں گے کاش ہمارے جلد کینچیوں سے کاٹے جاتے. بس یہی ملے بنیادی فرق ہے. اس وجہ سے جو تکالیف اور پریشانیاں ہیں ان کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. ہاں, چونکہ اللہ کا حکم ہے عافیت طلب کرو تو عافیت طلب کریں گے, یا اللہ کا حکم کے مطابق, نسأل اللہ عفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ, یہ ہے اللہم انی اسألک عفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. مطلب ہم, میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالی سے اس کے معاف کرنے کا کے لیے اور عافیت کے لیے. تو یہ جو ہے نا, مطلب یہ ہے کہ عافیت اللہ پاک سے مانگنا چاہیے, لیکن فیصلہ اللہ کا ہے, جو بھی فیصلہ اللہ کا ہو اس کو قبول کرنا چاہیے دل سے. اسی طریقے سے جو زندگی کا دوسرا حصہ ہے شکر, یہ بھی بہت ہی واضح امر ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعمت اللہ کی طرف سے, نعمت اللہ کی طرف سے. دیکھیں, دس لائن, دس آدمیوں کی لائن ہے, سب سے اخیر میں ایک شخص اس کے سامنے والے شخص کو کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ فلاں شخص کو دے دے, اشارے سے بتا دے, تو دوسرے کو دیتے ہیں. مطلب وہ نوے کو دیتا ہے, نوے آٹھویں کو دیتا ہے, آٹھویں ساتویں کو دیتا ہے, ساتویں چھٹے کو دیتے, چھٹے پانچویں کو دیتا ہے, پانچویں چوتھے کو, چوتھا تیسرے کو, تیسرا دوسرے کو, دوسرا پہلے کو دیتا ہے, اور وہ اس کو مل جاتا ہے. اب اس اگر پہلے کی نظر محدود ہے تو وہ دوسرے کا شکریہ ادا کرے گا, اگر وہ شکر ادا کرنے والا ہوگا تو, ورنہ ممکن ہے کہ کفران نعمت کر لے اس وقت بھی, وہ دوسرے کا شکر ادا کرے گا. لیکن اس کی نظر اگر وسیع ہو تو پہلے پر, آخری پہ نظر جائے گی, اوہ سب سے آخر میں کس نے دیا تھا میرے لیے, تو اس کا شکریہ ادا کرے. باقی لوگ تو کیریئرز ہیں, وہ تو آگے پہنچانے والے ہیں. تو اسی طریقے سے مجھے جہاں سے بھی کوئی خیر مل رہا ہے، نعمت مل رہی، بنیادی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جس کی نظر وسیع ہو، جس کا نظر کام کرتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا یہ کہ وہ شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کا، شکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا. اس وجہ سے ہم لوگ کو اللہ پاک کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. بس ڈاکٹر میرے علاج کرتے ہیں، مجھے صحت مل جاتی ہے، میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کروں گا. شکریہ اس میں تصغیر ہے، یعنی چھوٹ آئی، اور اللہ کا شکر ادا کروں گا. اس طرح اگر مجھے کوئی استاد علم دیتا ہے تو میں استاد کا شکریہ ادا کروں گا، اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا. والدین میری اچھی تربیت کر لیتے ہیں، میں والدین کا شکریہ ادا کروں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور یہ شکر کرنا جو کیا ہے، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. یقیناً شکر کرنے کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے شروع ہوتا ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، اس وقت تک شکر کیسے ادا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے انسان کا نفس پہ فرما بردار بننے سے. تو وہ ہو جائے گا. اب ذرا اس میں ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات ہے اکیڈیمک اور ایک بات ہے ریئل. اکیڈیمک بات یہ کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ریئل بات یہ کہ مجھے اللہ پاک کا شکر گزار ہو، میں اللہ پاک کا شکر گزار ہو جاؤں. اب جب تک مجھے وہ نفس نہیں ملا، یعنی جو نفس مطمئنہ ہے، جس میں اللہ پاک کی رضا یا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا مضمر ہوتا ہے، وہ خود بخود موجود ہوتا ہے، اس وقت تک میں وہ اکیڈیمک شکریہ شکر اس نیت سے کروں کہ اگرچہ میرا نفس چیخ رہا ہے، لیکن مجھے کرنا چاہیے، رزلٹ تو مجھے معلوم ہے نا، مجھے کرنا چاہیے. تو اس وقت تو تصور کے ساتھ، عقل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہیے. بے شک نفس تیار نہیں ہوگا اس کے لیے، اور نفس کو تیار کرنے کی محنت پہ چلنا چاہیے، وہ شروع کرنا چاہیے. تو جب محنت انسان شروع کرتا ہے تو بے شک وہاں تک پہنچا نہ بھی ہو، تو اگر اس سے پہلے اٹھ جائے تو انشاءاللہ ان میں اٹھایا جائے گا کہ وہ کر چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے طریقہ کار ہمارے پاس یہ آ گیا کہ ہم اپنی نفس کی محنت، اپنی نفس کی اصلاح کریں، اس کے لیے محنت شروع کر لیں، اور اس کے جو نتائج ہیں ان کو پہلے سے کم از کم عقلاً حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی فیصلے فرماتے ہیں، عقلاً حاصل کرنے پر بھی، کیونکہ یہ شارٹ کٹ ہے عقلاً حاصل کرنا. اور طبعاً حاصل کرنا وہ طبیعت کے رام ہونے پر ہے. تو اس صورت میں جب تک دل نہ بنا ہو، جب تک نفس فرما بردار نہ ہو، تو ایسا حاصل ہونا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن کم از کم عقلاً تو وہ حاصل ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مجھے غصہ بہت آ گیا، مجھے عقلاً پتا ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے یہ نقصانات ہیں. اب طبیعت میں بڑا جوش ہوگا، لیکن میں عقلاً وہاں سے ہٹ جاؤں گا، گڑا ہوں گا تو بیٹھ جاؤں گا، بیٹھوں گا تو لیٹ جاؤں گا، پانی پی لوں گا، اپنے آپ کو آگے پیچھے بزی کر لوں گا. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ میں اس غصے کے شر سے بچ جاؤں گا، اگرچہ وہ غصہ مجھے اچھا خاصا ہلا دے گا. لیکن میں اگر نفس کی محنت کر لوں، نفس کے اوپر اصلاح کی محنت کر لوں، تو میرا نفس چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر راضی ہوگا، لہذا وہ پہلے ہی سے ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوگا جس میں اللہ پاک کی رضا ہوگی، تو وہ کام میرے لیے آسان ہو جائے گا. بھلے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی خراب گاڑی کو اچھی طرح چلاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح گاڑی کو اچھی طرح چلاتا ہے. اچھی طرح چلانا تو دونوں میں, لیکن خراب گاڑی کو اچھی طرح چلانے میں بڑی مشقت اور محنت ہوتی ہے, اور صحیح گاڑی کو اچھی طرح چلانے میں مشقت اور محنت نہیں ہوتی, آسانی کے ساتھ چل پڑتا ہے. بس یہی اتنی سی بات ہے کہ انسان اپنی نفس کی اصلاح کر لے. وقال اللہ تعالیٰ وسجد اللہ شاکرین, اللہ تعالیٰ جزا دے گا شکر کرنے والے. وقال اللہ تعالیٰ وصبروا ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وقال اللہ تعالیٰ واشکروا لی ولا تکفرون, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا شکر کرو اور انکار نہ کرو. یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی تھی, لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو مزید بڑھا دوں گا, اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک میرا عذاب شدید ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو ناشکری کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے, کیونکہ ناشکری انکار کی طرف لے جاتی ہے. کیوں, شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے ناشکری کیا تھا نا, ہاں جی, یعنی ان کے بارے میں اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ شیطان ناشکر ہے, شیطان ناشکری کی. تو یہ ناشکری جو ہے نا انکار کی طرف لے جاتا ہے, بغض کی طرف لے جاتا ہے, اور بغض بھی کس سے؟ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یہ بہت خطرناک بات ہے. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے, اور ناشکری بالکل نہیں کرنی چاہیے. ناشکری انسان تب نہیں کرے گا جب انسان اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا اللہ تعالیٰ کا, اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کا سمجھے گا, اور اپنا کوئی حق نہیں سمجھے جانے گا کہ میرا کوئی حق ہے. کیونکہ جب کوئی انسان اپنا حق سمجھتا ہے تو اس پر شکر نہیں کرتا, اس پر شکر نہیں کرتا. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی, فرمایا کہ اگر کسی کو 1000 روپے کا نوٹ مل جائے کسی طرف سے تو بہت خوش ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 1000 روپے دے, لیکن 1000 روپے جو تنخواہ کے طور پر ملتے ہیں اس پر شکر نہیں ادا کرتا. جو ہر مہینے باقاعدہ ایک انتظام کے ساتھ ملتے ہیں, انتظام سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے وہ ایجنڈا بنا سکتا ہے, بجٹ بنا سکتا ہے, سارے کام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, دودھ والے کو یہ پیسے نہ دینے, فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کتنے پیسے آئیں گے. یہ الگ بات ہے, بعض بڑے لوگوں کی بات بڑی باتیں ہوتی ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں, لیکن ایسے بھی جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کو ان کی بیوی جو شہزادی تھی, اس نے کہا کہ عید آ رہی ہے تو ان بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں عید کے. اب ہر بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے, ماں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید کے دن نئے کپڑے بچوں کو دیں, اور وہ بھی شہزادی بھی تھی اس وقت, تو خاتون بولتی. تو حضرت نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, البتہ میں خزانچی سے کہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ایڈوانس کچھ پیسے دے دے تنخواہ میں سے تو پھر کر لیں گے. تو انہوں نے خط لکھا خزانچی کو, تو خزانچی کی بھی ان کا خزانچی تھا نا, تو اس نے جواب ملے کہ حضرت میں تو دینے کے لیے تیار ہوں, بس اتنا ذرا مجھے بتایا کہ آپ کو یقین ہے کہ اس وقت تک آپ زندہ رہیں گے کہ اس کو ادا کر سکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, جو میں نے بھیجو بیوی کو یہ بتایا دکھایا کہ دیکھو نا جواب یہ, تو بھی چپ ہو گئی. اب یہ وہ بڑے لوگ تھے, مطلب ہم لوگ ایسے کہاں ہیں, لیکن بہرحال راستہ تو ان لوگوں نے دکھایا ہے نا, ہاں جی, راستہ تو ان لوگوں نے دکھایا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجب للمؤمن ان اصابه خير حمد الله وشكر, عجیب بات ہے مومن کے لیے کہ جس وقت اس کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو اللہ کا حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے. وان اصابت مصیبت حمد الله وصبر, اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر بھی اللہ پاک کا حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. فالمؤمن يجر في كل امر, مومن کو ہر کام کا اجر دیا جاتا ہے. حتى في اللقمه يرفعها الى في امراته, حتیٰ کہ وہ لقمہ جو اس کو اٹھاتا ہے اور اپنے بیوی کے منہ میں دیتا ہے اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. سبحان اللہ. ایسے کیوں فرمایا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ نیکی کرنا جو ہوتا ہے اگر کسی غیر رشتہ دار سے کی جائے اور اس سے مطلب باقی دو تو یہ نیکی ہے. یہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے جیسے میراث کے احکام قریب سے شروع کیے, جتنا قریب ہوتا ہے اس کا میراث زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, تو اس طریقے سے جو حقوق کا سامان ہے وہ بھی یہیں سے شروع کیے, جو جتنا قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. بس آپ اپنے بچوں کو چھوڑیں ننگا بھوکا اور دوسرے لوگوں پہ خیرات کر دیں تو کیسے ہوگا؟ وہ نہیں, ان کو بھی دیں پھر باقی لوگوں کو بھی دیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ اس کو, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کی ٹیکہ لے لے کہ نہیں میں نے اتنا ان کو دینا ہے. نہیں, اس کی ضرورت کے مطابق, جتنی اس کی ضرورت ہے. عیاشی والی بات نہیں, ضرورت پوری کرنا ہے. کیونکہ عیاشی ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ نیت کر لے کہ جب تک میں اپنے کسی بیٹے کے لیے ایک ایک گاؤں نہ چھوڑوں تو اس وقت تک تو ظاہر مطلب ہے کہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. یہ تو غلط سوچ ہے. ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو ایک لمیٹڈ چیز ہے, تو آپ نے اور لوگوں کو بھی دینا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی. گھر والوں کم از کم دوسروں کے لیے محروم نہیں کرنا چاہیے. میرا مطلب صرف یہ ہے کہ گھر والوں کو دوسروں کی وجہ سے محروم نہیں کرنا چاہیے, ان کو بھی دے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اپنے بیوی کو جو لقمہ اٹھا کے کوئی منہ میں دیتا ہے اس پر بھی اجر ملتا ہے. وقال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ تعالی قال, اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے فرمایا, یا عیسیٰ انی باعثن من بعدک امہ, میں پیدا کرنے والوں آپ کے تیرے بعد ایک امت, اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ, جو ان کو ایسی چیز ملتی ہے جس کو وہ پسند کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک کا حمد کرتے ہیں. وہ نصاب میں ایک رہوں نہ تصبو وہ صبر. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ جب کوئی ایسی چیز ان کے وہ پاتے ہیں جو اس سے وہ کراہت کرتے ہیں تو پھر اپنا احتساب کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. ولا حلم ولا عقل, ان کے پاس علم بھی نہیں, حلم بھی نہیں ہوگا, عقل بھی نہیں ہوگا. فقال یا رب کیف یکون ھذا لہم ولا حلم ولا عقل, کیسے ہوگا یہ کہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہوگا, علم بھی نہیں ہوگا, اس کے پاس علم بھی نہیں ہوگا, عقل بھی نہیں ہوگا. قال اوتی من حلمی و علمی, فرمایا کہ میں ان کو اپنے حلم میں سے اور اپنے علم میں سے دوں گا. یہ اصل میں گوئے کہ اس امت کے لیے اللہ جل شانہ نے جو رکھا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے. اس وجہ سے ان کو اللہ پاک نے ایسے مواقع عطا فرما دی کہ اس کے ذریعے سے وہ روز و شب وہ کما سکتے, جن میں یہ والی بات بھی ہے کہ صبر و شکر کرنے والے ہیں. یعنی ان کا یہ بلکہ ترہ امتیاز ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, ان کو ایسے طریقے سے علم اور علم عطا فرما دیں گے کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں گے. یعنی فرمایا یہ کہ عیسیٰ میں تیرے بعد ایسی امت بھیجنے والوں کی جب ان کو پسندیدہ چیز ملے تو خدا کا شکر, جب ان کو ناپسندیدہ بات پیش ہے تب بھی ثواب چاہیں اور صبر کریں, حالانکہ میں نہ علم ہوگا نہ عقل ہوگی. ارشاد فرمایا کہ ان میں علم اور علم میں سے اپنے علم میں سے دوں گا, یعنی بظاہر ان میں عقل نہیں ہوگی, لوگ ان کو معمولی خیال کریں گے مگر ان کا باطن رحمت خدا مندی سے معمور ہوگا. یعنی یوں سمجھ لے کہ اس امت کے سادہ لوگوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کے پاس بظاہر یعنی وہ کمالات نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کے اندر یہ حقیقی کمالات ہوں گے, یعنی اس طرف اشارہ ہے. تو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے. قال علیہ الصلوۃ والسلام الطاعم الشاکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانے والا ہے اور شکر کرنے والا ہے, بمنزلت الصائم الصابر, وہ روزہ رکھنے اور صبر کرنے والوں کی طرح ہے. اس کا مطلب جس کو نعمت مل جائے اس پر شکر کرے تو اس کا بھی مقام بن گیا, اور جس کو نہ ملے اس پر صبر کرے اس کا بھی مقام بن گیا, دونوں طرح مقام بنتا ہے. اللہ پاک سے ماشاءاللہ عافیت مانگنی چاہیے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن اللہ پاک نے اگر آپ کے لیے پرچہ صبر کا بنایا ہے تو پھر صبر کرو, پھر اسی ذریعے سے ملے گا. کیونکہ نہ صبر ہی کروں گے تو پھر تو کیا ہوگا, مثال کے کوئی کہے گا میرے لیے شکر کا پرچہ کیوں نہیں بنا ہے, یہ بے صبری ہے, اس پہ مار پڑے گی. ہاں جی, تو بے صبری نہ کرے صبر کرے, بے صبری نہ کرے صبر کرے, اور مطلب ظاہر شکر کا پرچہ ہو تو شکر کرے, صبر کا پرچہ ہو تو صبر کرے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ فلم یبلو بعمل ابتلاه اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی ثم صبر علی ذلک حتی یبلو المنزلۃ التی سبقت له من اللہ عز وجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کا بندہ جب وہ اس کو ایسے حالات پیش آتے ہیں, مطلب اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے اجر کا ایک مقام یعنی بنایا ہوتا ہے, اگر اس کو اپنے عمل سے نہیں پاتا تو پھر اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے, جسم میں یا پھر مال میں یا پھر اولاد میں, پھر اس پر اس کو صبر عطا فرما دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جو کہ اللہ پاک نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے. اس وجہ سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقبول لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ اعمال اتنے نہیں کر پاتے جتنے کہ ان کو کرنے چاہیے, تو پھر ان کو غیر اختیاری مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے, غیر اختیاری مصائب سے. یہ والی بات ذرا اچھی طرح نوٹ کرنے کی بات ہے, اختیاری طور پر اعمال اچھے کرنے چاہیے تاکہ غیر اختیاری مجازات نہ آئے. اختیاری اعمال یعنی اس میں گویا کہ یہ اشارہ ہو گیا کہ اختیاری اعمال اچھے کرنے چاہیے تاکہ غیر اختیاری مصائب نہ آئے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان کے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے, حضرت مولانا عبدالحق نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سبی نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سب ان کے ساتھی تھے, تو تشریف لایا کرتے تھے ان کے گھر. آخر میں ان کو بڑی بیماری ہو گئی, اس کینسر کی بیماری تھی لیور کی, تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو حضرت بار بار ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ایک دن ہمیں کہا کہ ہم نے تو میاں صاحب کو بہت کہا کہ حضرت یہ وظیفے کر لیا کرے, آسان طریقہ ہے, لیکن اس طرف وہ نہیں آتے تھے, ہم کیا کریں, ہم کیا کریں. اب دیکھو نا اللہ پاک نے ان کے لیے ایک مقام لکھا ہوا ہے, تو اب وہ اگر وظیفوں سے نہیں لیا تو اب اللہ تعالیٰ اس طرح دے رہے ہیں, ہم نے تو بہت کہا تھا میاں صاحب کو. تو گویا کہ یہ والی بات ہے کہ واقعتاً بعض دفعہ یہ جو آسان راستہ ہے لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے اور ہوتے مقبول ہیں, تو پھر حالات پیش آ جاتے ہیں. اللہ پاک نے پھر ان کو بڑا صبر دیا تھا, الحمدللہ وہ مقامات انشاءاللہ ان کو مل ہی گئے ہوں گے, ہاں جی بہت صبر دیا تھا. لیکن بہرحال یہ والی بات ضرور ہے کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ بختیاری مجاہدات اور غیر اختیاری مجاہدات, ان میں یہ والی بات ہے کہ اگر کوئی اختیاری کر لے تو اس کی کمی پوری ہو جائے گی, لہذا پر اس کو بغیر اختیاری مجاہدات نہیں آئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ پاک فرماتے ہیں اے مخاطب, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کشتی درہ میں اللہ کی نعمت سے جاری ہوتی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھلا دے, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. یہاں پر ایک بڑی بات ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے, اللہ پاک کے جو تکوینی قوانین ہے اس میں اللہ پاک نے ہمارے لیے جو مہربانی کے اسباب رکھے ہیں ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. مثلا میں پانی پیتا ہوں اور اس سے میری پیاس بجھتی ہے, تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک نے میرے پیاس بجھانے کے لیے ذریعہ بنایا ہوا ہے, ورنہ نہ بناتے تو میں کہ ہم کیا کرتے, اگر یہی پیاس ہی رہتی وہ تکلیف میں ہوتے تو کیا کرتے. تو اللہ پاک نے جو یہ تکوینی سبب بنایا تو اس پر میری نظر ہونی چاہیے. اچھا میں راستے پہ جاتا ہوں, پھولوں کا ایک درخت ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے, مجھے شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھو اللہ پاک نے پھول اگائے ہوئے ہیں, جس کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے اور جس سے انسان کو ماشاءاللہ خوشبو آتی ہے, تو ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے, تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی مزیدار کھانے چیز کھانے کی چیز مل جائے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دیکھو اتنی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور مجھے ماشاءاللہ یہ دی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں یہ بہت اہم ہے, یہ بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں کو یہ کرنی چاہیے, مطلب جو ہے نا وہ ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے, اور ان نعمتوں کو اللہ پاک کا ایک یوں سمجھ لیجیے شکر کے انعام کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے. تو یہاں پر بھی دیکھیں اللہ پاک نے جو مثال دی وہ ایک عام مثال ہے, وہ ہر جگہ ہے. مثلا کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے تو سائنسدان کا کام کتنا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر کیوں تیرتی ہے, وہ ایک اصول دریافت کر لیتا ہے. اور کیا کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی اسپیسیفک گریویٹی پانی کی اسپیسیفک گریویٹی سے کم ہو, یہ اصول نے دریافت کیا, تو تیرے. کسی چیز کی اسپیسیفک گریویٹی اگر پانی کے اسپیسیفک گریویٹی سے کم ہو تو کیا ہو گیا, وہ تیرے گی. اب اسپیسیفک گریویٹی کیا چیز ہے, ویٹ پر والیوم. تو کشتی کو اگر اس کے والیوم, اس کے ویٹ کو اس کے والیوم پر ڈیوائڈ کر لے تو وہ پانی سے کم آتا ہے. پانی کا معنی تو پانی سے کم آتا ہے, لہذا کشتی تیرتی ہے. اب سائنسدان اس پہ مطمئن ہو گیا, چلے جی واہ جی ہو گیا کام, بس ٹھیک ہے جی ہم نے بڑی دریافت کر لی. بھائی کر لیا آپ نے دریافت, لیکن یہ تو نے تو قانون دریافت کیا بنایا کس نے, دریافت کرنا اور ہے اور بنانا اور ہے. اگر اللہ پاک اس قانون کو نہ بناتا اور ہر چیز پانی میں ڈوبتی تو تم کیسے تیرتے. تھوڑا سا غور کر لو, یہ چپکلیاں دیوار کے اوپر اس طرح سیدھی چڑھتی ہیں بلکہ اس طرح الٹا بھی, کیا ان کا ویٹ نہیں ہوتا, ویٹ تو ہوتا ہے, پھر کیوں نہیں گرتی. ہائی کیا وجہ ہے. تو یہ اصل میں ایک نظام ہے اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے, اسی کی بنیاد پر سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے ایسی چیزیں بنا بھی دی اور مطلب اس پہ بڑی مشہوری بھی حاصل کی, لیکن جو اصل چیز ہے اس سے محروم ہو گئے. اس پہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ایسا مطلب نظام دے دیا, ایسے ترتیب ہمیں دیے کہ اس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ سکتے ہیں. جہاز بن گیا, اڑنے والا جہاز, پرندوں کو دیکھ کر. پرندوں کا بھی باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے کہ تم دیکھتے ہو کس نے ان کو رکھا ہوا ہے ہوا میں, اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. کیسے رکھا ہوا ہے, آپ نے قانون دریافت کر لیا, قانون اس کے مطابق آپ نے جہاز بنا دیا. آپ نے کہا جی ہم بڑے زبردست سائنسدان ہیں, ہم نے انجینئر ہیں, ہم نے جو ہے جہاز بنا دیا. بھائی جہاز کیسے بنایا, پہلے سے اللہ پاک جو بنا چکے اس کو دیکھ کر بنایا, قانون اللہ پاک نے دیکھا ہے. یہ قانون تمہیں معلوم نہ ہوتے تو کیسے بناؤ, کیسے بناتے. یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں ذرا دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے. تو اللہ پاک نے بالکل یعنی اس آیت کریمہ میں گویا ہمیں یوں سمجھ لیجئے کہ سائنس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ دکھایا ہے. اس آیت کو نوٹ کرو, سائنس کو اللہ تعالی کی معرفت کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بتایا ہے کہ ہم دیکھ لیں ارد گرد بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی اس طرح کہ سائنس کے ذریعے سے وہ کام ہوا ہے لیکن اس میں اللہ کی معرفت بنا ہے. تھوڑی سی اینگل آف ویژن کی ضرورت ہے چینج کرنے کی, نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
چیز تو پہلے سے بھی ہوئے اور بعد میں بھی وہی ہوگا، لیکن میں کیا اس سے کنکلوڈ کروں؟ کیا میں اس کو ایسے ہی ایک غیر مسلم سائنسدان کی طرح بس ایز اٹ از گزر جاؤں اور کہوں کہ بس سائنس اس طرح کہہ رہا ہے اور سائنس کی سپرمیسی ہے؟ سائنس صرف دریافت کرنے والا ہے، سائنس صرف یوز کرنے والا ہے. چیزیں اللہ پاک نے بنی بنائی جو دی ہیں اس کے مطابق کر رہا ہے، اور جس وقت اللہ پاک کی قدرت کا نظام کسی عذاب کی وجہ سے بگڑ جائے پھر سائنسدان ٹھیک کرے نا، پھر سائنسدان ٹھیک کرے. پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کے کوئی حد نہیں ہوتی، وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا ان سے. مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہا ہے، کیا کرے اس کے ساتھ؟ ہاں جی، اپنے پاؤں پہ ہم سب کلہاڑی مار رہے ہیں، جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور گلوبل وارمنگ شروع ہے. تو اللہ نے جو ہمیں صاف فضا دی تھی وہ اس کو گندا کرنے والے کون ہیں؟ ہم خود، اور اس خود اس کے ذمہ دار ہیں. پھر اللہ جل شانہ کی نعمت اترتی ہے، بارش اترتی ہے اور وہ زمین میں چیز جاتی ہے، تو اللہ ہی اس کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ پاک نے درختوں کو بنایا ہمارے لیے تاکہ وہ آکسیجن پروڈیوس کریں، ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار کر درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، وہ جنگل کے جنگل مٹا دیے، اور کرپشن جب کر لی تو کرپشن کو چھپانے کے لیے جنگلوں کو آگ لگوا دی. یعنی خود جو ضائع ہو گئے تو وہ تو ضائع ہو ہی گئے تھے، وہ اس کے ساتھ مزید بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دیا. تو اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ اس کا نقصان پھر یہ ہوا کہ بارشیں رک گئی، کیونکہ بارشیں یہ اللہ پاک نے نظام بنایا کہ درختوں کے لیے بارش کچھ کے آتی ہے، تو ہم نے درخت ہٹا دیا تو بارش بھی رک گئی، بارش اب نہیں آ رہی. ادھر سہاراؤں پہ بارش نہیں ہوا کرتی، جنگلوں پہ بارش ہوا کرتی. ہاں جی، تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے، ہر جاندار تک پانی کو پہنچانے کا کام اللہ پاک نے ذمہ لیے ہوئے تو پہنچاتا ہے. تو آپ نے ادھر جاندار اٹھا دیا، وہ ختم کر دیے، وہ درخت بھی تو جاندار ہے نا، مطلب اس کے لحاظ سے تو آپ نے جو ہے نا مطلب ختم کر دیے، نتیجتاً پانی بھی اس طرف نہیں آ رہا. تو لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان العذاب لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو پھر یہ انجام ہوگا، اگر ناشکری کرو گے تو پھر یہ انجام ہوگا. اس وجہ سے انجام سے ڈرنا چاہیے، اس انجام سے ڈرنا چاہیے. کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں انسان کو بعد میں خسارہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی سمجھ عطا فرما دے. بہرحال یہ جو باتیں اب ہم کر رہے ہیں اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو تو صابرین کے واسطے بہتر ہے، اور یہ ارشاد فرمائے اگر تم شکر کرو تو میں تم کو زیادہ نعمت عطا کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے اے ابن آدم، اگر تو صبر کرے اور ثواب طلب کرے صدمے کے شروع میں تو میں تیرے لیے جنت سے کم ثواب کو پسند نہیں کروں گا. صدمے کے شروع میں، یہ صدمے کے شروع میں کیوں؟ کیونکہ صبر ایسی چیز ہے جو آ ہی جاتا ہے وقت کے ساتھ. شکر کی بات یہ نہیں ہے، شکر کے بارے میں نہیں کہ آ ہی جائے گا، نہیں، این ممکن ہے بالکل شکر مزید کم ہوتا جائے وقت کے ساتھ ساتھ. آپ عادی ہوتے جائیں گے تو شکر نہیں کریں گے، یک دم جو ملے گا کوئی نعمت ملے گی تو آپ اس پہ شکر کریں گے. ہاں جی، لیکن پھر بعد میں آپ اس کے ساتھ عادی ہو جائیں گے، تو عادی ہو جائیں اس کو اپنا حق سمجھیں گے، حق سمجھیں گے تو شکر ختم ہو جائے گا. لیکن صبر ایسی چیز ہے کہ وقت کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے. یہ دو، شکر اور صبر، یہ تقریباً یہ متضاد باتیں ہیں، اگرچہ ان کا روٹ ایک ہے لیکن ان کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہے. صبر وقت کے ساتھ آ جاتا ہے، شکر وقت کے ساتھ نہیں آتا. ہاں جی، شکر کرنا پڑتا ہے. شکر نفس کو گویا کہ یعنی فائلہ کے ذریعے سے آپ نے ابھارنا ہے اور شکر کرنا ہے. ہاں جی، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ صبر جو ہے نا وہ اس کو دبانا پڑتا ہے نفس کو. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ صبر کے لیے آپ کو اپنے نفس کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ جو ہے نا مطلب یہ کہ مجاہدے کو برداشت کر لے. اور شکر میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا. ان دو باتیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو سبحان اللہ وقت پر کرے گا تو اس کا اجر ہوگا, اور اگر وقت کے ساتھ خود بخود آ گیا تو پھر وہ چیز نہیں ہوگی. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اگر خود بخود آ گیا تو خود وقت کے ساتھ تو آ ہی جاتا ہے. کیا کافر بھی مان لیتا ہے, کافر کے لیے تو اجر وغیرہ کی کوئی بات تو نہیں ہے نا, لیکن وہ بھی مان لیتا ہے اور بھی صبر کر لیتا ہے پھر. تو وہ صبر کرنا اور ہے اور یہ صبر کرنا اور ہے. جو ثواب کے لیے صبر ہے وہ اور ہے, اور جو صبر مجبوری ہے وہ اور ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یا یوں سمجھ لے اختیاری صبر اور ہے, اضطراری صبر اور ہے. اختیاری صبر صدمے کی شروع میں ہوتا ہے, اضطراری صبر پھر بعد میں آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اختیاری صبر کو اختیار کرنا چاہیے اور ثواب کی نیت سے, اور واقعتاً ثواب کی نیت سے ہی ہو سکتا ہے. بغیر ثواب کی نیت سے تو اختیاری صبر ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جنت کی طرف بلائے جائیں ان میں سب سے بیشتر حمد کرنے والے ہوں گے. عرض کیا گیا کہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. حمد کرنے والے. اس لیے میں اکثر عرض کرتے رہتا ہوں نا کہ صبر کرنے سے شکر کرنا مشکل ہے. صبر کرنے سے شکر کرنا مشکل ہے. بظاہر صبر کرنا مشکل لگتا ہے, اور عقلن بھی واقعی صبر کرنا مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ صبر تکلیف پر ہے, مصیبت پر ہے, اور شکر نعمت پر ہے. تو نعمت جس کو مل جائے وہ شکر کیوں نہ کرے؟ لیکن آپ کو شکر کرنے والے کم ملیں گے, وہ صبر کرنے والے پھر بھی ملیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شکر کا ہر لمحہ اختیاری ہے, اور صبر کا کسی وقت تک اختیاری ہے, پھر بعد میں اضطراری ہے. اضطراری طور پر صبر کی توفیق ملی جاتی, جبکہ شکر کی توفیق جو ہے وہ اختیاری, چونکہ اختیاری ہے لہذا آپ کو ہر وقت اپنے اختیار سے شکر کرنا پڑے گا. یا یوں سمجھ لیجئے ایک خاص چیز ہے جو آپ کو اپنے اندر ڈیولپ کرنی پڑے گی, اور وہ کیا ہے کہ میں کسی چیز کا بھی مستحق نہیں ہوں. مجھے جو ملا ہے اس کی طرف سے عنایت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قول, انی ربی لما انزلت الی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ہاں, کہ یا اللہ تو میرے طرف جو بھی نعمت بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. تو یہ اپنے آپ کی جو محتاجی کی صفت ہے اللہ تعالی کے لیے, یہ بنیادی چیز ہے اور یہ حاصل ہونا چاہیے. اور شیطان کا بھی سب سے پہلے اس پر نظر ہے. شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تو ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائے گا. یہ نہیں فرمایا تھا کہ بہت کم کو صبر کرنے والا پائے گا. شکر گزار کرنے کے تم میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا. الا عبادک المخلصین, مگر وہ تیرے چنے ہوئے لوگ. اب یہ عبادک المخلصین میں آنے کی ضرورت ہے. تو اب ذرا ایک بات بتاتا ہوں, تھوڑی سی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ہمارے تصوف کا جو طریقہ ہے اس میں نقشبندی سلسلے میں جذب پہلے ہے, پھر سلوک ہے, پھر جذب ہے. باقی سلسلوں میں سلوک پہلے ہے, پھر جذب ہے, اور وہ جذب جذب وہبی ہے. پہلے والے جذب جو نقشبندی کہتے ہیں وہ جذب قصبی ہے, وہ تو پیدا کر لیا جاتا ہے. جبکہ جو آخر میں ملتا ہے جذب وہبی ہے. تو جذب وہبی چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں. کیا ہے جذب وہبی؟ کون ہے؟ چنے ہوئے لوگ ہیں نا. اب چنے ہوئے لوگ کے لیے پہلے سلوک کیا ہے نا, تو سلوک طے کرنے کے بعد ان کو چن لیا گیا. سلوک طے کرنے کے بعد ان کو چن لیا گیا. تو یہ عبادت المخلصین. آج الحمدللہ یہ علم آتا ہوا ہے کہ اللہ پاک کے نے جو فرمایا اللہ عبادت المخلصین شیطان کی زبان سے نہیں, اور جو اللہ پاک نے فرمایا جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا, تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہیں, کیونکہ اس کے بعد یہ اللہ کے ہو جائیں گے, چنے ہوئے لوگ ہو جائیں گے نا, یہ اللہ کے ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے گویا کہ سلوک طے کرنے کے بعد وہ ان کو کھینچ لیا جاتا ہے. اور حضرت تانوی علیہ صاحب نے اس میں بہت زبردست تفصیل بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کروائی ہیں, کیونکہ اس میں لوگ پنسے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا سلوک جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تک کوئی اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا, اپنی محنت سے نہیں پہنچ سکتا, لیکن محنت کرنا ضروری ہے. تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ہے, اس کو بڑا کہتے ہیں آئے پاپلی پاپلی پاپلی, آ جاؤ آ جاؤ, وہ ذرا ڈگمگا کر کڑا ہوتا ہے, وہ تھوڑا چل کے گر جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو کڑا کر دیا جاتا ہے, پھر وہ ڈگمگا کر گر جاتا ہے, پھر اس کے بعد کڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ گر جاتا ہے, وہ رونا شروع کر لیتا ہے. تو اس وقت وہ بڑا اس کو اٹھا لیتا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ چل کر دکھایا چل کر دکھایا, اب ظاہر اٹھایا تو اس نے لکھوں گے چل کر دکھایا چل کر دکھایا. آج تو فرمایا ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں گرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں گرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں گرتے ہیں, پھر اللہ پاک ہمیں اٹھا لیتے ہیں, اب شہباز بھی دیتے ہیں تو نے کر لیا. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ جذبہ ہے, جذبہ وہابی ہے. اس جذبہ وہابی کے بغیر آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا, اس جذبہ وہابی کے بغیر. لیکن جذبہ وہابی تک پہنچنے کے لیے جو محنت ہے وہ تو کرنی پڑے گی. یہ باتیں ان حضرات نے بالکل صاف واضح واضح کی, مجدد صاحب نے بھی کیے, دوسرے حضرات نے بھی کیے, لیکن لوگ اپنے آپ کو پنسا دیتے ہیں. حالانکہ بالکل واضح باتیں ہیں کہ محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ پاک کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اور پھر ان کی محنت جب پسند آ جائے پھر کھینچ دیں گے, پھر کتنا کھینچے ہمیں کیا پتا, پھر صدیوں کے سفر جو ہے نا وہ دنوں میں تو ہونے لگے. 50,000 سال کا بتاتے ہیں نا, 50,000 سنہ. تو وہ 50,000 سنہ کون طے کر سکتا ہے, لیکن بہرحال پھر اللہ پاک ان کو کھینچ لیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں. بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ کوشش جاری رکھنا چاہیے, محنت جاری رکھنی چاہیے, اپنے عمل پہ نظر نہیں جانا چاہیے, اللہ تعالی کے فضل پہ نظر جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, لیکن مجھ پر اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما سکتے تھے, باقیوں کے بارے میں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ فضل فرمانا تو ہے اللہ تعالیٰ کا, لیکن میں آپ کو بتاؤں معاملہ بہت, یعنی لوگ سمجھتے ہیں تو بڑا مشکل ہو گیا, معاملہ آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ قانون ہمیں معلوم ہے, قرآن حدیث شریف میں خود ہی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. فرمایا جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دو بالش جاتی ہے, جو میری طرف چل کے آتا ہے, جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ جاتی ہے, میری طرف جو چل کے آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے. پتہ چلا کہ ہماری محنت سے زیادہ اللہ کا پاک, اللہ پاک کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہوتا ہے. تو جب ایسی باتیں تو پھر محنت سے کیوں گھبراتے ہو اور کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تم محنت کرو گے اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا, کیا بات کر رہے ہو؟ ویسے بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یدیو اجر محسنین, اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اس وجہ سے یہ تو سوچو بھی نہیں کہ میں کروں گا اور وہ قبول نہیں فرمائیں گے. ہاں اپنی نفس کی آمیزش سے ان چیزوں کو کبا پاک کر لو، یہ تمہارا کام ہے بھائی. اگر کوئی اپنے کانے میں خود ہی زہر ملا دے تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ تو اپنے کانے میں خود زہر نہیں ملانا چاہیے، یہ نفس کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے نا، اللہ کے لیے کرنا چاہیے نا. تو جب اللہ کے لیے کرنا چاہیے تو پھر اللہ پاک تو ضرور قبول فرماتے ہیں. یہی اصل میں کچھ باتیں ہیں جس بظاہر لگتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا ہی مشکل ہے. نہیں، مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ذرا تھوڑا سا آپ سمجھے کام کو. یہ بھی اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کوئی آدمی یعنی اپنے آپ پر اس کا نظر نہ ہو، کام کرنے کے لحاظ سے ہو، نتیجے کے اعتبار سے نہ ہو. کیونکہ اگر یہ باتیں نہ ہوتی تو لوگ سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں جیسے قارون نے کہا تھا، یہ تو میں نے اپنے علم سے اور اپنے ہنر سے ایک چیز کمائی ہے تو میں اس پر زکات کیوں دوں. تو یہ جو اپنے اوپر نظر ہوتی ہے مصیبت ہے. جو فضل والی بات کی گئی اپنے سے نظر ہٹانے کے لیے کی گئی ہے، یہ نہیں نعوذ باللہ من ذلک، اللہ پاک دینے نہیں چاہتے. دینا تو ہمیں اس سے زیادہ چاہتے ہیں جو ہمارا تصور ہے، اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. بلکہ میں صاف بتا دیتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کے دشمن ہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرتا ہے. ہم اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، اللہ پھر ہمیں ٹھیک کرتا ہے. ہم اپنے آپ میں بگاڑ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو درست کرتا ہے. تو یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بہرحال آخر میں ہی میں عرض کروں گا، اس وقت جو ضرورت ہے اس بات کی ہے، احتیاط اپنی جگہ پر کرنا چاہیے، لیکن اصل بات جو اس عظیم طاقت ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، صلح کرنا چاہیے. اس کی وجہ کہ وائرس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ڈیڈ باڈی ہے. کہتے ہیں وائرس زندہ تھا، بھائی زندہ کدھر تھا؟ موجود تھا، زندہ تو پہلے سے بھی نہیں ہے وہ. تو وائرس ڈیڈ باڈی ہے. صرف یہ بات ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے ایک سی صلاحیت رکھی ہے کہ ایک ہوتے کیمیکل ری ایکشن. کیمیکل ری ایکشن میں تو ایک چیز بن جاتا ہے بس بات ختم. یہ کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے بلکہ بایولوجیکل پروسیس ہے. اور وہ ایسا ہے کہ جب جسم میں جاتا ہے تو جسم اس کے ساتھ ایکٹ کرتا ہے اس طریقے سے کہ پھر اس سے کئی قسم کے وائرس، کئی بہت زیادہ تعداد میں خود وائرس اپنے جسم سے بنا لیتا ہے، اور جسم کا وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس سے جتنے وائرس اور بنتے ہیں وہ مزید لوگوں کے لیے نقصان، اور وہ چونکہ اس کے باڈی سے کٹ کے گئے ہیں نا، تو اس باڈی کا نقصان. آخر باڈی کا کوئی پروٹین لے گیا ہے، کوئی اور چیز لے گئے، تو وہ سوراخ بن گئے نا، تو نقصان تو ہو گیا. جسم سے وہ چیز لے رہا ہے نا، تو نقصان تو جسم کا ہو رہا ہوگا. جہاں سے بھی لے رہا ہوگا تو اس کا نقصان ہوگا. اور بات یہ ہے کہ اس سے اور مزید وائرس بن گیا تو اور لوگوں کے لیے نقصان. اب یہ بات ہے کہ اس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، وائرس کا کوئی ارادہ، کیوں زندہ نہیں ہے تو وائرس کا اپنا کوئی ارادہ نہیں. ہمارے جسم کا ارادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا نا، نہیں ہے. پھر کس کا ارادہ ہے؟ اللہ پاک کا ارادہ ہے، فعل لما يريد. تو میں کہتا ہوں وائرس تو ایسی عجیب چیز ہے کہ جو آپ کو اللہ کے ساتھ ملاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مجھے اگر بچنا ہے تو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ پاک تجھے بچا لے. اس وجہ سے ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کریں گے. استغفار اور توبہ بھی عملی توبہ ہو، شعور والا توبہ ہو. یہ نہیں کہ بس صرف کہہ دیا اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ. یہ تو الفاظ استغفار ہے، یہ تو الفاظ استغفار ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی بس جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. اب اس نے کہہ دیا تو کہ ڈاکٹر بن گیا، اس کی پوری محنت ہے وہ کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو استغفار کرتے ہیں تو توبہ کیا ہے؟ جو گناہ ہوتے ہیں اس پہ ندامت ہو، اس سے رکنا ہو، پھر اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور عمل سے اس کا ثبوت ہو. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. نیل منکر کی آج کل بڑی ضرورت ہے. نیل منکر تقریباً ختم ہو گیا تھا. اس وجہ سے گھر میں مائیں نیل منکر کریں، والد نہیں المنکر کرے، استاذ نہیں المنکر کرے، خطیب نہیں المنکر کرے، دوست نہیں المنکر کرے، طریقے کے ساتھ، لیکن نہیں المنکر ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.